بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ حضرت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بہت تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے ہمارا قیام اس دنیا میں بہت ہی مختصر ہے اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے اس بھرے مجمع میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم یقین کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آج عشاء کی نماز پڑھ سکیں نماز میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں میں جب دائیں طرف کو سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں یہ زندگی میرے بھائیوں ایسی غیر یقینی ہے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی یقینی ہے ہمیشہ کی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس لامحدود زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کی مختصر اور غیر یقینی زندگی پر ہی ہے یعنی جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے اور اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ زندگی گزار کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب کر دیں گے اب یہ اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں بھی آ جائیں اور ساری انسانیت کی زندگی میں آ جائے ساری انسانیت کی چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اس لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا اب امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے دنیا کے آخری سرے پر بھی جو رہ رہا ہے اس کو بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے اب یہ چیزیں میرے اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کس طرح آ جائیں اس کے لیے ہمیں وہ زندگیاں دیکھنی پڑیں گی جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی اور محنت کر کے ان چیزوں کو زندہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں جو اس کی محنت کی اس محنت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ملتی ہے وہ ہے یقینوں کی تبدیلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملتے ہی جو محنت کی ہے اس پہ کی ہے کہ ہر ہر انسان کے دن سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کی ذات عالی سما جائے اور اس کے لیے آپ نے جو سب سے مضبوط بول امت کو دیا وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ بنیاد اور اساس ہے انسان کے کامیابی کے رخ پہ چلنے کے لیے یہ پہلی چیز ہے کس دل سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کے ذات عالی اس دل کے اندر سما جائے اور ایسا نکلے کہ دل کے کسی کونے اور کاچے میں بھی اللہ کا غیر چھپا ہوا نہ ہو غیر چھپا ہوا نہ ہو چونکہ اللہ کا غیر سب سے زیادہ آہستہ چوٹی سے بھی زیادہ آہستہ دل میں آتا ہے یہ ایسی نازک چیز ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس کی محنت کی برسوں, کہ دل سے اللہ کا غیر نکلے, اللہ کا غیر دل نکلے. اس لیے کہ اللہ پاک صرف اور صرف اسی دل میں آتے ہیں جس میں اس کا غیر نہ ہو. یہ دل جو ہے, یہ ایمان والے کی کا دل جو ہے, یہ اللہ کی آماجگاہ ہے, اللہ کے سمانے کی اللہ کی جگہ ہے. یہ دل اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے, اس لیے دل میں اللہ کا غیر نہ ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کے غیب کو دل سے نکلوایا, کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ پاک سے ہوتا ہے, اللہ پاک سے ہوتا. اور جیسے اس دور میں اس بول کو بولنے کی ضرورت تھی, آج بھی اس دور میں بھی اس بول کو کثرت سے بولنے کی ضرورت ہے. آج بھی ماحول میں چاروں طرف اللہ کے غیب سے ہونے کے ہی تذکرے ہیں. شکلیں بدل گئیں لیکن بول وہی ہے اللہ کے غیب. اس دور میں بھی اگر کوئی اللہ کے غیب سے نہ ہونے کو نہ کہے نا بار بار, تو اللہ کے غیب دل میں آ جائے گا. چیزوں سے ہوتا ہے, اسباب سے ہوتا ہے, عہدے اور منصب سے ہوتا ہے, یہ سب اس دل سے نکالنا ہے کہ نہیں اللہ کرتے, اللہ کرتے. رزاق اللہ حضرت کی ذات عالی ہے, رزق اللہ پاک دیتے, اللہ پاک رزق دیتے. اور اس دینے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے, وہ رزاق ہے, وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے سب کو رزق دینا. اور ایسے رزاق کہ جب رزق دینے پہ آ جائیں تو وہ موذی جانور جس کے مارنے کا ہمیں حکم ملا اس کو بھی روزی پہنچاتے ہیں, سانپ کو بھی, اس کو بھی پہنچاتے ہیں. شیخ نے واقعہ لکھا ہے نا غالب فضائل صدقات میں ہی ہے, کہ کرد ایک قبیلہ تھا, ان کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا. وہ ڈاکہ ڈالتے, لوگوں کا مال لوٹتے, اور ایک جنگل میں آ کے ان کی ایک جگہ تھی, وہ ٹھیا تھا ان کا, اور وہاں ان کا پورا وہ جو گروہ تھا ڈاکوؤں کا, وہ اس مال کو آپس میں تقسیم کرتا تھا. چنانچہ ایسی ایک مرتبہ وہ ڈاکہ ڈال کر آئے مال لوٹ کے اور جنگل میں آ کے بیٹھے, تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ ذرا سستانے کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. تو اس نے دیکھا کہ سامنے دور دو کھجور کے درخت ہیں. ایک کھجور کے درخت میں تو تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں, اور ایک کھجور کا درخت خشک تنا ہے, کوئی نہ پتے ہیں نہ پھل ہے نہ پھول ہے, کچھ نہیں ہے, خشک تنا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ اس تر و تازہ کھجور کے درخت سے آیا, اور اس نے ایک کھجور توڑی اور اپنے چونچ میں دبائی اور لے کے اڑا, اور پھر اڑ کے اس خشک کھجور کے تنے پہ پہنچا اور اپنی چونچ سے وہ کھجور اس تنے کے اندر ڈال دی. پھر اڑ کے واپس آیا, دوسری کھجور توڑی, اس کو چونچ میں دبا کے لے کے گیا اور جا کے اس کھجور کے خشک درخت میں پھر ڈال دی. پھر دوبارہ گیا, پھر ایسے کیا. جب کئی مرتبہ اس پرندے نے ایسے کیا تو اس ڈاکو کے سردار کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کہاں ڈال کے جاتا ہے. انسان کی طبیعت ہے ایسی چیز دیکھ کے معلوم کرنے کی. تو وہ اس خوش کھجور کے درخت پہ چڑھا, جو اوپر تنے پہ چڑھا تو دیکھا تنا اندر سے کھوکھلا ہے اور اس کے اندر ایک اندھا سانپ, بڑا سانپ جو ہوتا ہے نا اژدہا, وہ منہ کھولے بیٹھا ہے اور آنکھیں اس کے نہیں. اور یہ پرندہ آتا ہے اور اس کے منہ میں کھجور ڈال کے چلا جاتا ہے. یہ نیچے اترا, اس کو بڑی عبرت ہوئی. اس نے کہا یا اللہ, ایک وہ جانور جو موذی ہے جس کے مارنے کا ہمیں حکم ملا, آج وہ اندھا ہو گیا, تو تو نے روزی پہنچانے پہ ایک پرندے کو اس پہ مقرر کر دیا, اور میں اشرف المخلوقات ہو کے لوگوں کا مال لوٹوں؟ تو اللہ ہے, تو مجھے بھی روزی دے گا. اور اس پہ عبرت ہوئی اور توبہ کی اور سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. تو میرے بھائیوں وہ رزاق ہے, روزی اس نے اپنے ذمہ رکھی ہے, اس لیے ہماری نگاہ بھی اس پہ ہی ہو رب پہ, اور وہ رب العالمین ہے, سب کے پالنے والے ہیں, ایک دو کے نہیں سب کے پالنے والے ہیں, وہ رب العالمین ہے. جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو پالتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو نہیں پالیں گے, اور پالنے میں وہ کسی سبب کے محتاج نہیں, کسی سبب کے محتاج نہیں. جنگل بیابان میں بھی روزی پہنچا دیتے ہیں, حفیظ ہیں, حفاظت فرماتے ہیں, اور حفاظت فرمانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ پاک کو کسی کی حفاظت کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں, وہ حفیظ ہیں, براہ راست حفاظت فرماتے ہیں, جس کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیں, اور جس کی حفاظت کا فیصلہ اٹھا لیں تو سینکڑوں محافظوں کے موقع کی موجودگی میں بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں, محافظوں کے موجودگی میں بھی اٹھا لیتے ہیں, جس کی حفاظت کا فیصلہ. اور ایسے حفیظ ہیں کہ حفاظت ایسی چیزوں سے بھی کرا لیتے ہیں جو نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے, چونکہ وہ حفیظ تو وہ ہیں, ان سے بھی حفاظت کروا دیں گے جن سے ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اللہ پاک کبھی کبھی اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا حفیظ ہوں. ایک بہت بڑے مفسر ہیں رحم اللہ, انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے براہ راست بغداد کے ایک بزرگ سے سنا ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں, براہ راست سنا ہے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے, ایک دن وہ ذرا فارغ تھے, کچھ کام نہیں تھا, تو انہوں نے کہا چلو میں سیر کے لیے چہل قدمی کے لیے چلتا ہوں, اور وہ گھر سے نکلے اور کچھ فاصلے پہ چلے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے, بچھو, اور بچھو کی صفت ہے ڈنک مارنا, وہ اس کے بغیر رہتا نہیں ہے, اور ایسا ڈنک مارتا ہے کہ آدمی ناچ ناچ جاتا ہے, پھڑک اٹھتا ہے آدمی, اور بعض مطلب اس کا ڈنک اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ آدمی مر بھی جاتا ہے, بچھو کا کاٹا ہوا بہت تیز تکلیف ہوتی ہے. اس لیے محاورہ بھی ہے نا, کوئی ذرا چپتی ہوئی بات کرے گا نا, بات کیا کرتا ہے, بچھو کا سا ڈنک مارتا ہے, اس کی صفت ہی ہے ڈنک مارنا, اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو نے دیکھا کہ یہ بچھو جو ایک موزی جانور جو کاٹتا ہی ہے, آج یہ کس کی منزل کیا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, چلو میں دیکھتا ہوں. آگے آگے بچھو پیچھے پیچھے, یہ ہنستا کہ بچھو چلتا چلتا دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچ گیا, یہ بھی وہاں پہنچ گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے. تو دیکھا کہ سامنے پانی میں سے کچھوا بہتا ہوا آ رہا ہے, تیرتا ہوا کچھوا آ رہا ہے, اور اس کنارے پہ آیا جہاں بچھو تھا. جب یہ کنارے پہ آیا اس بچھو نے خشکی سے چھلانگ ماری اور اس کچھوے کی پیٹ پہ سوار ہو گیا, گویا کہ جیسے اللہ پاک نے اس کے لیے دریا پار کرنے کے لیے کسی کشتی کا بندوبست کیا, اور یہ کچھوا اس کو لے کے, جو پانی کا جانور ہے, اس کو لے کے مڑا دجلہ کے دوسرے کنارے کی طرف, گویا کہ اس کو دریا پار کرا رہا ہے. اب ان کو تو اور زیادہ تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, اس کی منزل کیا ہے. تو انہوں نے کنارے پہ جو کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں, ایک کشتی کرائے پہ لی اور کہا مجھے بھائی دجلہ کے اس کنارے پہنچا دو, کشتی والوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. چنانچہ آگے آگے وہ کچھوا جس کی پیٹھ پہ بچھو اور پیچھے پیچھے ان بزرگ کی کشتی, حتیٰ کہ دجلہ کا اگلا کنارہ آ گیا. جب کنارہ آیا تو اس بچھو نے چھلانگ ماری اور خشکی پہ کود گیا, کچھوا پہ واپس چلا گیا. انہوں نے بھی کشتی والے کو پیسے دیے کرائے کے, فارغ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. دیکھو کہاں جاتا ہے, دیکھا کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک کوئی مسافر سو رہا ہے. اب ان کو خیال ہوا کہ جب اس کچھوے کی بچھو کی صفت ہے ڈنگ مارنا, ایسے نہ ہوئے کہ سوئے ہوئے شخص پہ جا کے ڈنگ مارے, تو یہ لپک کے آگے بڑھے کہ میں اس کو روکوں. قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس سوئے ہوئے شخص کے سرانے ایک سانپ پھن پھنا رہا ہے, سانپ پھن پھنا رہا ہے کہ ان قریب جیسے اس کو ڈس لے. تو یہ بچھو چھلانگ مار کے اس سانپ کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور ایسا ڈنگ مارا کہ سانپ تڑپا اور پلٹا, اور پلٹ کے تڑپ کے وہیں مر گیا. اور بچھو جو ہے اس کے بعد آگے چلا. اس دوران میں سوئے ہوئے شخص کی آنکھ کھل گئی. اب جب آدمی ہڑبڑا کے بعض دفعہ اٹھتا ہے نا, تو آدمی کو قریب کی چیز تو نظر نہیں آتی, دور کی نظر آتی ہے. گھبرایا وہ نگاہ دور جاتی ہے تو دیکھے بچھو جا رہا ہے. تو آدمی ہر آدمی موزی جانور کو مارتا ہے, تو انہیں ایک پتھر اٹھا رہا ہے اس کو مارنے کے لیے. پھر بزرگ نے پیچھے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, ارے بھائی تم یہ کیا کرتے ہو, یہ تو تمہارا محسن ہے, اس نے تم پہ احسان کیا ہے, اور دیکھو یہ سانپ, یہ تمہیں ہلاک کر رہا تھا. اور پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کے لیے کہاں سے اس بچھو کو بھیجا اور کس طرح اس نے دریا پار کیا, اور انقریب کے سانپ تمہیں ڈسنے والا تھا, اس نے اس کو مارا, جو تمہارا محسن ہے. تو انہوں نے کہا میرے دل میں اللہ کی صفت حفیظ ہونے کا یقین اور بڑھ گیا کہ وہ حفیظ ہے, حفاظت فرماتا ہے, اور حفاظت فرمانے پہ جب آتا ہے تو نقصان دینے والی چیز سے بھی حفاظت کرا دیتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے دل میں بھی یقین اترے کہ اللہ پاک حفیظ ہیں, اللہ پاک حفیظ, وہ معز ہیں, عزت دینے والے ہیں, اور عزت دینے میں وہ کسی ظاہری سبب کے محتاج نہیں. کہ عہدہ ہو تو عزت ملے, منصب ہو تو عزت ملے, کرسی ہو تو عزت ملے, مکان ہو تو عزت ملے, سواری ہو تو عزت ملے, فیکٹری کارخانے ہو تو عزت ملے, اللہ پاک اس کے محتاج نہیں ہے. جس کو عزت دینے پہ آتے ہیں تو جھونپڑے میں بیٹھا کے پھٹے کپڑوں میں عزت دیتے ہیں. یہ اہل اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچے ان کے مکانات, کچے ان کے مکانات, اور بدن پہ ایک جوڑا, اس میں بھی بعض دفعہ پیون لگا ہوا, چٹائی پہ بوریے پہ بیٹھنے والے. لیکن بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے کارخانے والے اور بڑے بڑے فیکٹری والے ان کے سامنے آ کے دو زانوں بیٹھتے ہیں. حضرت ایک دفعہ آپ کے قدم مبارک میرے مکان میں پڑ جائے, حضرت ایک مرتبہ آپ کے قدم مبارک میرے گاڑی میں پڑ جائے, حضرت ایک مرتبہ میری فیکٹری پہ آپ تشریف لے آئیے. عزت اس کو کہتے ہیں, نہ ظاہری کوئی چیز ہے نہ کچھ اور ہے. اور ایسے اللہ والے کہ بعض اللہ والوں پہ ساری زندگی زکات بھی فرض نہیں ہوئی, کبھی اتنا مال ہی نہیں پاس رہا کہ زکات فرض ہو, لوگ آگے پیچھے پڑ رہے ہیں. یہ عزت, کیونکہ اللہ پاک معز ہے, انہوں نے عزت کا فیصلہ کیا. اور جب ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو بادشاہت کی کرسی پہ اور تخت پہ بیٹھا کے بھی ذلیل کر کے جیل میں ڈلوا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ہماری نگاہ ہر وقت اللہ پاک کے ذات عالی پہ ہو, ہر وقت اللہ پاک کے ذات عالی, اور بار بار اس بول کو بولے کہ اللہ کرتے ہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تب یہ دل میں اترے گی, ورنہ ساری چیزوں نے آج ہمیں متاثر کیا ہوا, حتیٰ کہ دین پہ چلنے والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن یہ بھی تو ضروری ہے, نہیں یہ بھی ضروری ہے, بات تو آپ کی لیکن یہ بھی ضروری ہے, نہیں اللہ کے حکموں پہ چلنا ہی ضروری ہے. ہم کسی سبب کا انکار نہیں کرتے لیکن اس سے ہونے کا یقین دل میں نہیں آنا چاہیے. محافظ رکھیں, ضرور رکھیں, کسی نے نہیں منع کیا, لیکن محافظوں سے حفاظت ہوگی, اس یقین کو دل سے نکالیں. کارخانے بھی رکھیں, فیکٹری بھی رکھیں, کاروبار بھی کریں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گے, اس یقین کو دل سے نکالیں, اس یقین کو دل سے نکالیں. ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, خالی پیٹ ہوتا ہے, خالی پیٹ ہوتا ہے, نہ اس کی دکان ہے, نہ اس کا کارخانہ ہے, نہ اس کی فیکٹری ہے, نہ اس کی کوئی ملازمت ہے. جب شام کو آتا ہے تو اس کا پپوٹا دانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کس نے کھلایا اس کو؟ اللہ نے کھلایا. کس نے کھلایا؟ تو میرے بھائیوں, اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اس کو بار بار کہیں, اور اللہ پاک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ملے گا. اسی ہر عمل میں ہمارے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ہر عمل میں, عبادات میں بھی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی, معاشرت میں بھی اور اخلاق میں, ہر چیز میں اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو کچھ ملے گا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ملے گا, اس طرز طریقے سے ملے گا. یہ دل میں اترے, یہ دل میں اترے. تو یہ کب اترے گی؟ جب اس بول کو بولیں گے کہ جو کچھ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے سے ہوگا, اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کا بار بار تذکرہ کریں, تذکرہ کریں. آج ماحول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تذکرے ہی ختم ہو گئے. جن کے تذکرے ہیں ان کی زندگیاں آ رہی, جن کے تذکرے ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ بھی, اس کا اشتہارات بھی, ان کے سائن بورڈ بھی, ان کے اور مختلف میڈیا پہ ان کے تذکرے, وہ دلوں میں اتر جاتے. اگر ہم ہر جگہ, ہر ماحول میں, ہر فضا میں یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے, طریقے سے دیں گے, تو انشاءاللہ یہ بھی پھیلے گا, یہ بھی پھیلے گا. صحابہ نے اس کے تذکرے کیے, صحابہ کے دل میں اترا ہوا تھا کہ عزت ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ, ترقی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ, کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ. چنانچہ وہ نہ کسی سے متاثر ہوتے, نہ کسی سے معروف ہوتے, نہ کسی سے ڈرتے, کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ موجود تھا. اس زمانے میں دو قومیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مشہور تھیں اور قوت والی کہلاتی تھیں, جس کو آج کے زمانے میں سپر پاور کہتے ہیں نا. حالانکہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات سے کوئی نہیں ہے, سپر پاور جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات عالیہ, کسی کے پاس سپر پاور نہیں. تو وہ ایران اور روم تھے دو ملک, اور ان میں بھی ایران تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا. تو چنانچہ جب کسرا جو ان کا بادشاہ تھا اور شان و شوکت کا مالک بنا ہوا تھا, پیسے کی ریل پیل تھی, تو اس سے مذاکرے کے لیے جب ایک جماعت مدینہ منورہ سے بھیجی, تو اس میں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے, ان کو بھیجا کہ مسلمان تو ویسے بھی لڑنا نہیں چاہتا, ہمارا مقصود تو کوئی حکومت ہے نہیں, ہمارا مقصود کوئی مال ہے نہیں, ہمارا مقصود تو ہدایت اور ایمان. اگر وہ بات سے ہدایت پہ آ جاتے, اسلام کو قبول کر لیتے, تو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. صحابہ تو جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ دین کو پھیلانے کی نیت سے گئے ہیں, اب اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنا ہے قبول نہیں کر رہا ہے, تب صحابہ نے پھر مقابلہ کیا. اور جو ایمان قبول کر لیتا ہے پھر ہمارا کیا جھگڑا ان سے. تو جب ایران گئے اور مدینہ منورہ سے ایران کا سفر, مٹی میں اٹے ہوئے, کپڑے غبار آلود, بال بکھرے ہوئے, اب سواریوں اونٹوں کا سفر, घोड़ों का सफर तो ऐसे ही होता है कभी रेगिस्तानों का। तो जब किसरा के दरबार पे पहुंचे महल पे, तो शाही जो दरबान था उसने गेट पे गुस्से से कहा, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी नहीं, इस हाल में अंदर नहीं जाना। बाहर ठहराया और अंदर गया और ईरानी जुब्बे जो होते हैं जुब्बे कीमती लिबास, वो लेके आया कि इसको पहन के किसरा के दरबार में जाओ। लेकिन किससे कहा इसने, जिनके दिलों में ये उतरा हुआ था कि हमें इज्जत मिलेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास, ये उनसे कहा, हमें जो इज्जत मिलेगी वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिबास से मिलेगी, गैरों के कपड़ों से नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, आज इस यकीन को दिल में उतारना है, इस यकीन को दिल में उतारना है। तो हजरत रवी बिन आमिर जो आशिक रसूल, उन्होंने कहा कि अगर किसरा से मिलने के लिए हमें अपना लिबास छोड़ के तुम्हारा लिबास पहनना पड़ेगा तो हमें किसरा से मिलने की कोई जरूरत नहीं, और हम वापस जाते। नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ वापस न जाओ। वो अंदर गया तो रबी बिन आमिर की तलवार जिसका दस्ता टूट गया था उसको धज्जियों से और कतरनों से, कपड़े के धज्जियां होती है फाड़ फाड़ के, उससे उसको बांध के ठीक कर रहे थे। तो जो दरबार खड़ा हुआ था गेट पे, उसने कहा कि जरा अपनी तलवार दिखाओगे कैसी है। उसने कहा देख लो। तलवार दी तो तलवार उसने टूटा हुआ दस्ता देख के हकारत से जिल्लत के साथ कहा, अच्छा इस टूटी हुई तलवार से ईरान को फतह करना चाहते हो। तो रबी बिन आमिर ने कहा कि अभी तुमने तलवार देखी है, तलवार चलाने वाला बाजू नहीं देखा। तो उन्होंने कहा वो भी दिखा दो। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम ईरान की मजबूत तरीन ढाल मंगवाओ, ईरान की मजबूत, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान तहजीब व तमद्दुन सनत सब में मशहूर था, तो ईरान में एक ढाल होती थी जिसके बारे में मशहूर था कि दुनिया की कोई तलवार इसको तोड़ नहीं सकती। हर बड़ी कौम और कुव्वत वालों की कुछ ऐसी चीजें अपनी रखते हैं वो, जिस पर उनको नाज हो। तो उस पर ईरानियों को नाज था कि हमारी ईरान की इस ढाल को कोई तलवार तोड़ नहीं सकती। कब वो मंगवाई गई कि एक आदमी इसको लेके खड़ा हो, एक आदमी लेके खड़ा हो, और रबी बिन आमिर रजी अल्लाह तआला उन्होंने वो अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और बिस्मिल्लाह कह के जो वार किया तो ढाल के दो टुकड़े हो गए। अब तो दरबारों के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो दौड़े दौड़े अंदर गए किसरा के पास कि अजीब मखलूक आई है, मखलूक अजीब आई है, हमारे लिबास पहनने को तैयार नहीं और हमारी मजबूत तरीन ढाल को अपनी टूटी हुई तलवार से तोड़ दिया। बादशाह ने कहा अंदर बुलाओ। चुनाचे अंदर बुलाया गया और जो शाही कुछ अपनी रिवायात होती हैं, रिवाज होता है उनका, अपने एक अंदाज होता है कि जो मेहमान पहले आए उसका इकराम करो, और ये सिफत मुसलमानों से ही ली गई है। हमें क्या हुक्म है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। और कहते जो किसी के घर आए बगैर खाए पिए चले जाए ऐसे ही है जैसे मैयत पे सूट के गया। ठीक है, कोई आए तो उसका इकराम करो, चाहे पानी का गिलास ही पिला दो। तो चुनाचे वो शाही जो अपने उसूल आदाब थे उसके मुताबिक इन हजरात का इकराम किया गया, दस्तखान बिछा, खाना लगा, इन हजरात को बैठाया गया। तो खाना खाते हुए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला के हाथ से एक लुकमा गिर गया। खाते हुए चीज गिर जाती है। अब ये था आशिक रसूल, इश्क का तकाजा ये है कि हर मौके पे आदमी देखे कि मेरे महबूब ने इस वक्त क्या किया। ये है इश्क, अल्फाज का इश्क कुछ नहीं होता। جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، آدمی بات کرنے بھی اس کا انداز اختیار کرتا ہے، لباس بھی وہ پہنے گا جو اس کو پسند ہو، حتیٰ کہ خوشبو بھی وہ لگائے گا جو محبوب کو پسند ہو. یہ عشق کا ایک تقاضا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ ہر موقع پہ ہم دیکھیں کہ میرے آقا نے اس وقت کیا کیا. میرے بھائیو اپنے کو پڑھیں، اپنے کو پڑھیں کہ ہمارے اندر کتنا عشق ہے، کتنا عشق ہے. الفاظ کا عشق نہیں چلا کرتا، عمل کا عشق چلتا ہے، عمل کا چلتا ہے. عاشق تو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، دیکھا تو اپنے عشق میں کچا ہے. ایسی ایک دیوانہ تھا کسی عورت پہ عاشق ہو گئے، ہر وقت اس کے قصیدے پڑھے اور اس کی تعریفیں کرے، وہ بھی تیز تھی، اس نے اس کو آزمایا. ایک دن اسے کہا دیکھ دیکھو جو میرے پیچھے آ رہی ہے میری بہن، وہ کتنی خوبصورت ہے. اس نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک جوتا مارا کہ یہ عشق ہے مجھ سے، اگر مجھ سے عشق ہوتا میرے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے آپ کے غیر کے طریقوں پہ چلے اور پھر کہ میں عاشق رسول. ہمارے یہ تو سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کون تھے؟ یہ صاحب سر رسول تھے، ان کا لقب صاحب سر رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کی چیزیں بتائی ہوئی تھیں. اور آج کس کو بتایا جاتا ہے؟ قریب ترین، قریب ترین آدمی کو، ایسے محبوب. تو فوراً ذہن دوڑایا کہ اب یہ لقمہ جو گرا ہے اس وقت میں میرے محبوب کا عمل کیا تھا، تو فوراً یاد آ گیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے ہوئے اگر کوئی چیز گر جائے کسی کے بھی ہاتھ سے کوئی چیز، تو اس کو کہا اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. کھاتے ہوئے آدمی گر جائے چیز تو اب کیا کریں؟ اب ہے یہ آزمائش، یہ کیا کرنا چاہیے؟ چیز کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، مت دیکھو کہ یہ کیا کہیں گے دوسرے لوگ، یہ مجمع کن لوگوں کا، یہ کیا کہیں گے. آج کسی شرم کے مارے دعوتوں میں جاؤ، ٹیبل پہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتے بوٹی گر گئی تو چپکے سے کو جوتے سے اور آگے کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ ایسے دخیانوس. کہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر وہ اتنا خراب ہو گیا ہو کہ صاف نہ ہو سکتا ہو تو اس کو کسی پرندے کو کھلا دو، اس کو جانور کو کھلا دو، اس کو ڈسٹ بین میں مت ڈالو، کچرے کے ڈبے میں مت ڈالو گری ہوئی چیز کو، چاہے وہ ایک چنا ہی کیوں نہ ہو، ایک چنا ہی کیوں نہ ہو. تو فوراً خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو. تو نیچے اٹھے اور اس لقمے کو اٹھایا کھانے کے لیے، تو برابر بیٹھے ہوئے کسی نے کوری ماری کہ ارے کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ کسرا کا دربار ہے، کسرا کا دربار، اور ان کے یہاں یہ بات بہت معیوب ہے، ان کے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو جس مذاکرے کے تم آئے ہو مذاکرے کی قوت کمزور ہو جائے گی، شیطان یوں پٹخنی دیتا ہے گھما کے. کہ بجائے یہ دل میں ڈالنے کے سنت پہ چلو گے تو قوت آئے گی نہیں، اگر یوں کرو گے تو ان کے یہ بہت معیوب ہیں ان کی معاشرت میں یہ چیز کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھائیں، تو تمہارے پھر حیثیت نہیں رہے گی اور تمہارا مذاکرہ کمزور ہو جائے گا. لیکن یہ تو وہ تھے جن کے رگ و پے میں رچا بسا تھا کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. اور وہ لقمہ اٹھا کے کھا لیا. اب سنت کا تو نور ہوتا ہی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کسرا نے دربار میں اندر بلایا اور کسرا اپنے شاہانہ انداز سے تخت پہ بیٹھا ہوا، زمرد اور جواہرات کے تخت، مخمل کا بچھونا، اور اس کے سر پہ ایک تاج رکھا ہوا جو اتنا وزیر کہ جس ایک زنجیر نے اس کو تھاما ہوا، بیٹھا تکبرانہ انداز ان کو لے جا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا. تو تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا, جو میرے ذہن میں وہ الفاظ ہیں, کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اس کی تعلیمات میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو دونوں ایک سطح پہ بیٹھ کے بات کریں. چونکہ کسرا تخت پہ بیٹھا ہے تو ہمارے لیے کرسیاں لائی جائیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسرا بھی تخت چھوڑ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو. اب یہ بات تو کسرا کے لیے بڑی ذلت کی تھی, اس نے تو بھرے مجمع میں میری ذلت کر دی. اس نے غصے میں آ کے کہا کہ ان کو مٹی کے ٹوکرے منگاؤ اور ان کے سروں پہ رکھ کے ان کو نکالو دربار سے. ایرانی تہذیب میں جب کسی کو رسوا کرنا ہو تو سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے, ان کی تہذیب میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے. تو چنانچہ وہ مٹی کے ٹوکرے منگائے اور ان کے سروں پہ رکھے, کہا چلے جاؤ. اب یہ نکلے وہاں سے دربار سے, اور نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کے ربیع بن عامر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ سوچ لو, تم نے ایران کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی, سوچ لو. اب ایرانی تو ویسی ہی توہم پرست مشہور ہے, اس نے کسرے کو ہو یہ کیا بدشگنی ہوئی, یہ کیا بدشگنی ہوئی, یہ کیا کیا ہم نے اپنی مٹی اپنے ہاتھوں سے دے دی ان کو, ارے بلاؤ بلاؤ ان کو واپس بلاؤ. لیکن یہ کہاں آنے والے تھے, یہ جاب ہو جا. اور اللہ عزت نے دکھایا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو ایران فتح ہوا, اور یہ بشارت دی گئی کہ آج کا جو کسرا ہلاک ہوا ہے تو اب قیامت تک کوئی کسرا نہیں پیدا ہوگا. تو میرے بھائیو, یہ یقین دل میں اترے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا, اتباع سے ملے. اور یہ اتباع آپ کا ہر عمل میں ہو, ہر عمل عبادات میں بھی آپ کا اتباع. یہ میری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے شباہت کھا جائے, شباہت کھا جائے. میرے محبوب کی نماز کیسی ہوتی تھی, اللہ اکبر, کیسی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا, پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا. کبھی تو ہمیں بھی یہ شباہت نصیب ہو جائے, کوئی رات ہماری بھی ایسی گڑے گزرے کہ کھڑے کھڑے نماز میں ہمارے پاؤں پہ بھی ورم آئے. زندگی میں کوئی ایک دفعہ تو ایسا ہو جائے. وہ کیا نماز ہوگی جس نماز میں غیر کا خیال ہی نہیں آتا. ایک سورت پڑھی اس کو ختم کیا تو دوسری شروع کر دی, اس کو پورا ختم کی تو تیسرے کو شروع کر دی, چار چار ساڑھے ساڑھے چار سپارے ایک ایک رات کو پڑھ لی. کہیں ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی, ساری رات گزار دی. تو ہر چیز میں آپ کا اتباع, عبادات میں بھی آپ کا اتباع. آپ کی نماز کیسی تھی, ہم بھی محنت کر کے مشق کر کے اپنی نماز کو آپ کی نماز کے مشابہ بنا لیں, شباہت تو آ جائے کچھ. جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, سب پردے ہٹ جاتے ہیں. اب اس کا اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہے, جب تک کہ وہ کسی کھانسی میں یا کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے ادھر کرنے میں مشغول نہ ہو. دیکھا, نماز ایسی پڑھو کہ کوئی حرکت نہ ہو, بھیڑ بھی کاٹ جائے, شہد کی مکھی بھی کاٹ جائے تو پتہ نہ چلے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, ایسی نماز, ایسی نماز پڑھ, پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہ دھیان ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک دم نہیں ہوگا, مشق کرتے کرتے ہوگا, نماز آہستہ آہستہ بنے گی, ایک دم نہیں بنا کرتے. لیکن بنانے کی طرف قدم تو اٹھے, قدم تو اٹھے. اس کیا کہا جاتا ہے کہ فرض نماز میں ہم اتنے پہلے آ جائیں کہ سنتیں پڑھ کے پانچ منٹ اس کے مل سکے جس میں آدمی نماز کا استظہار کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, ایک اہم عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. جب سنتوں سے فارغ ہو کے پانچ منٹ تک یہ استظہار, پانچ منٹ تک یہ استظہار کرے گا اب جو اللہ کہہ کے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا. آدمی بھاگتا دوڑتا آتا ہے نا کہ چپل جیسے سے ٹکائی کی رگت نہ نکل جائے, ایک نکلی یا دو نکلی, اب نیت مانتے ہی کہیں دکان کی ریل چلی, کہیں دفتر کی ریل چلی, کہیں گھر کی ریل چلی, ابھی امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کہتے ہیں اچھا سلام خود نماز پوری ہو گئی. نہیں میرے بھائیو, ہم نماز میں اتنے پہلے آئے, کتنے اللہ والوں کے متعلق سنا ہے کہ 30-30 سال ہو گئے اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ ہو, اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ ہو. ایسی نماز پھر اس نماز میں جو ملتا ہے اللہ. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اللہ والے تھے, تو ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ, کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا لیکن وہ جو میرے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اس والا مقام مجھے نہ مل سکا. تو جس نے خواب دیکھا تو اس کو بڑی کہ کیا ایسی بات تھی. تو اس صبح پہنچے اس لوہار کے گھر, اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ایسا عمل تھا, کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ رات کو جب اٹھتا تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا مکان بھی سامنے ہی تھا اور پہلے جو صاحب حیثیت بھی ہوتے تھے وہ مخلوط آبادیوں میں ہی رہتے تھے, سبھی آبادیوں, غریب بھی امیر بھی سب. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میں مالداروں کی بستی میں رہتا تھا تو ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ جب دوسرے کے مکان کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا, دوسرے کی سواری کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا, اور دوسرے کے لباس کو اپنے سے تو پریشان ہو جاتا. تو پھر میں نے اس کو چھوڑ کے غریبوں کی آبادی میں مکان لے لیا. کہنے میں میرے زندگی کے سب سے اچھے دن تھے کہ جب اپنے لباس کو اور اچھوں سے دیکھتا تو اطمینان اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی, جب اپنے مکان کو دیکھتا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی, سواری کو دیکھ شکر کی کیفیت, کہ میرے دن زندگی کے سب سے خوشی کے ایام تھے. تو اس سامنے والے مکان میں حضرت مبارک بھی رہتے تھے اس لوہار کی. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ رات کو جب اٹھتا اور عبداللہ بن مبارک کے چھت تہجد کی نماز چھت پہ بہت آرام سے پڑھتے دیکھتا تو بس رش کرتا کہ اگر میرے پاس بھی فرصت ہوتی اور میں بھی سستا ہوا ہوتا تو میں بھی ایسی لمبی نماز پڑھتا, لیکن چونکہ سارا دن مزدوری کرنی پڑتی تھی تو ایسی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا, تو یہ رش کرتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی نماز کا یہ حال تھا کہ یہ لوہے کو آگ پہ تپاتا, جسے لوہار تپاتے ہیں بھٹی پہ, اور جب لوہا انگارے کی طرح سرخ ہو جاتا تو پھر اس پہ زور سے ضرب ہتھوڑے سے مارتے ہیں لوہار, جتنی جلدی ضرب مارو اتنی جلدی لوہا شکل بدلتا ہے, اگر لوہا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا, تو فوراً ضرب لگانی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں انگارے کی طرح لوہے کو تپا کے جو باہر نکال کے ضرب لگانے کا ہتھوڑا اٹھاتا کندھے پہ اور کان میں آواز آتی اللہ اکبر مؤذن کی, تو پھر ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا, پیچھے پھینک دیتا تھا. کیا پر ایک ہتھوڑا بھی اذان کے بعد اس پہ لگایا تو یہ اہتمام نماز پہ زد ہے. یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے اب نہیں لگنا دکان میں, اب نہیں بیٹھنا دفتر میں, اب نہیں بیٹھنا گھر میں, اب مسجد کی طرف. تو کہتے ہتھوڑے کو وہیں پیچھے پھینک دیتا تھا, نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں لوہا تپائے اور مسجد چلا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس کو وہ مقام دیا. تو میرے بھائیو ایسی نماز کہ اذان ہو اور ہم مسجد میں ہو, کیا خیال ہے, تیار ہے نا؟ نماز کی اہمیت تو اسی سے پیدا ہوگی. ہمارے حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مسجد میں اتنے پہلے آ جاؤ کہ سنت پڑھ کے 5 منٹ ملیں جس میں آدھی نماز کا انتظار کریں, دھیان والی, اور سنتوں کا اہتمام کریں, چاہے وہ موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو. یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ اثر کی سنت غیر موقعہ ہے یہ نماز کی اہمیت کو کم کرے گا. عشاء کی سنت غیر موقعہ ہے یہ نماز کی اہمیت کو کم کرے گا. تو ایسی نماز عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہ آپ کی نماز بھی ایسی ہوتی تھی اور رات کو آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے لمبی لمبی نماز. ہم بھی راتوں کو اٹھ کے مشق کریں اس کی کہ فرائض کے بعد سب سے اہم نماز رات کی ہے تہجد, سب سے اہم نماز تہجد. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر ہو سکے تو تہجد کو کبھی مت چھوڑنا, کہ حضور علیہ السلام نے بیماری میں بھی تہجد نہیں چھوڑی, بیماری میں سفر میں بھی اونٹ کے پیٹ پہ پڑی. تہجد ایسی ہے کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی, کہ وہ وقت اللہ کے قرب کا ہوتا ہے, اللہ کے قرب کا ہوتا ہے, اللہ پاک بندے کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ پاک اعلان کراتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے ہدایت کا مانگنے والا کہ میں ہدایت دوں, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ مغفرت کروں, ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ روزی دوں, اور اللہ پاک تو اعلان کر رہے ہو لینے والا سو رہا ہو, کتنی دکھ کی بات ہے. اور خصوصاً دعوت کے کام کرنے والے, ہماری تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی بغیر تہجد کے, ہماری محنت تو مخلوق ہے, ہم بھی کمزور ہیں, محنت بھی کمزور, اس محنت میں جان پڑے گی راتوں کے آنسو سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے لباس نکلتا ہے, لباس پوشاک قیمتی لباس, اور اس کے تنے میں سے گھوڑا نکلتا ہے, وہ گھوڑا جو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کے پر ہیں, پر گھوڑے کے پر ہیں, اور اس پہ زمرد کی زین ہے, اور یہ گھوڑا نہ لیت کرتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے, اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک قدم یہاں اگلا قدم وہاں ہوگا جہاں انسان کی نگاہ ہوتی ہے. اور یہ جس جنتی کے کئی گھوڑا ہوگا وہ اپنے جنتی کو پیٹھ پہ بیٹھائے گا, اس کو لے کے اڑے گا, لے کے اڑے گا, اتنی تیز رفتاری سے اڑے گا. اب اس اعزاز اور اکرام کو دیکھ کے اس سے نچلے درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ اللہ پاک اس بندے کا کیا عمل ایسا تھا جس پہ تو نے اس کو یہ انعام دیا, وہ کون سا عمل تھا جس پہ انعام دیا. تو اللہ پاک کہیں گے جب تم سو رہے ہوتے تھے تو یہ نماز پڑھتا تھا, اس عمل پہ یہ ملا, تہجد کی نماز پہ. تو کیا خیال ہے تہجد کے لیے سب تیار ہے نا؟ کب سے؟ آج سے. تو آج سارا مجمع رات کو اٹھا ہوا ہوگا نا, اور اب تو اتنی لمبی راتیں ہیں کہ آدمی سو سو کے بھی تھک جائے, سو سو کے بھی تھک جائے. چھ بجنے میں پانچ منٹ تک وقت ہے, آدمی چار بجے اٹھ جائے, سوا چار بجے اٹھ جائے, ساڑھے چار بجے اٹھ جائے, پانچ بجے تک تو سبھی اٹھ جائے, آج سب اٹھیں گے نا ان شاء اللہ, اور ایک دوسرے کو کہہ کے سنیں, پھر اللہ پاک سے رو رو کے مانگے ساری انسانیت کے لیے. یہ رات کے آنسو انسانیت کی زندگی کو بدلیں گے. اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند یہ رات کے آنسو ہیں کہ آدمی بلک بلک کے رو رہا ہو انسانیت کے لیے, بلک بلک کے رو. تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت, تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی. آپ پہ قرآن نازل ہوا, حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں تشریف لاتے اور جو وفود آئے ہوتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے, جو لوگ دین سیکھنا تھا وہ دین سکھاتے, اپنے معمولات سے فارغ ہو کے رات کو مسجد میں تشریف لاتے. ایک رات آپ کو اپنے وقت مقررہ سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, مثلا اگر آپ نو بجے آتے تھے تو ساڑھے نو بجے آئے, مثلا جو وقت تھا اس سے تاخیر سے آئے. تو صحابہ انتظار میں تھے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کی مقدار مقرر کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور اس پہ میں کسی کام کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا. یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے, جس پہ قرآن نازل ہوا میرے بھائیوں, کسی امت کی کے لیے یہ پسندیدہ نہیں کہ اس پہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو. یہ امتی سے تو نہیں ہو سکتا. اب قرآن میں اللہ پاک نے ایک چاشنی رکھی ہے, ایک چاشنی رکھی ہے, ایک سرور رکھا ہے, اور یہ سرور ایک آدمی میں نہیں ملتا. جب عادت پڑ جائے تو یہ سرور ایسا ہے کہ آدمی ناشتہ چھوڑ دے گا, تلاوت نہیں چھوڑے گا. یہ ایسا سرور ہے, اس میں ایسی چاشنی ہے کہ نیند قربان کر دے گا, تلاوت کو نہیں قربان کرے گا. یہ چاشنی کب ملے گی؟ جب آدمی روز پڑھے, نہ منع کرے. تو اس کے لیے بھی تیار ہے نا. تو اگر آج کسی کی تلاوت رہ گئی ہے نا کسی وجہ سے, تو آج کھان لیں کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تلاوت نہ ہو جائے. سب کر لیں گے نا انشاءاللہ. جو چیز آج ہو جائے وہ تو ہو جاتی ہے, جو رہ جائے وہ رہ جاتی ہے. ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتباع میں ذکر کا اہتمام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, جو آپ بخشے بخشائے تھے, بخشے بخشائے. کہیں آتا ہے 70 مرتبہ, کہیں آتا ہے 100 مرتبہ, کہیں آتا ہے بہت زیادہ مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں گانٹھیں لگی ہوئی تھی, گرہ لگی ہوئی تھی 1000, اور جب تک ہر گرہ پہ استغفار نہ پڑھ لے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کہ توبہ کے بارے میں کیا آتا ہے, توبہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر تم آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو بھی گناہوں سے بھر دو, آسمان اور زمین کے گناہ درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور مجھ سے توبہ کرو, تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا. اور ایک جگہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم جتنے ریگستان میں رہتے ہیں صحراؤں میں ان کے ذروں کے برابر گناہ کر لو, اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر گناہ کر لو, اور جتنے دنیا میں دریا اور سمندر ہیں اس میں جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ اور ہر قطرے کے بقدر گناہ کر لو, اور تم مجھ سے توبہ کرو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہیں معاف کرنے سے نہیں روک سکتی. اتنے گناہ کر لو. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو بیٹے دوں گا, باغات دوں گا, پانی دوں گا, نہریں دوں گا, اور اس کے رزق کو کشادہ کروں گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا ایسا. جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے اور روتا ہے, تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو کون رلا رہا ہے, اس شخص کو کون رلا رہا ہے. کہیں گے اللہ یہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کے رو رہا ہے. فرشتے کہیں گے, کہتے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ ہے کوئی معاف کرنے والی ذات؟ کیا اللہ اسی کا یقین ہے تبھی رو رہا ہے, تو اسے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ پاک ان فرشتوں کو کہتے تم گواہ رہنا, میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں وہ ذات معاف کرنے والی ہے, کوئی معافی مانگے بھی تو صحیح. اور یوں کہا کہ تم گناہ کرو اور توبہ کرو میں معاف کروں گا, پھر تم گناہ کرو توبہ کرو میں معاف کروں گا, پھر تم گناہ کرو میں توبہ کرو معاف کروں گا, تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ میں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. کہ دن میں 100 دفعہ بھی توبہ کو کوئی توڑے, دن میں 100 دفعہ بھی کوئی توبہ کو توڑے اور پھر معافی مانگے تو اللہ پھر معاف کر دیں گے. لیکن بس ایک شرط ہے کہ ہر دفعہ توبہ کرتے وقت یہ پکی نیت ہو کہ اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. یہ شرط ہے. اور یہ شرط کیسے سمجھی جائے گی؟ کہ ان سب راستوں واسطوں ذریعوں کو بھی چھوڑ دے جو گناہ کا ذریعہ بنے, کہ اب نہیں کروں گا, اب اس گلی سے بھی نہیں گزروں گا, اب اس کوچے سے بھی نہیں گزروں گا, ان باتوں کو بھی یاد نہیں کروں گا جو گناہ کا ذریعہ بنی. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اللہ پاک نے اگلا پچھلا سب کچھ معاف کیا ہوا ہے, آپ بھی دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. تو ہم بھی کم از کم صبح شام 100 مرتبہ استغفار کریں, اور اللہ پاک کو اپنی حمد کرنے والے, تعریف کرنے والے بڑے محبوب ہیں. جب آدمی کہے سبحان اللہ, پاک ہے تیری ذات, الحمدللہ, ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, اللہ اکبر, اے اللہ تو سب سے زیادہ بڑا ہے, تو سب سے زیادہ بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں, تو بڑا ہے, اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, کہ تیری ذات بے عیب ہے, بے کھوٹ ہے, اور تو سب سے زیادہ بڑا ہے. ہم کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے, تیری طرف دیکھیں گے. اس کیفیت کے ساتھ صبح شام 100 مرتبہ سوئم کلمہ پڑھنا, اور کیسے وقت نکال کے توجہ دھیان یکسوئی سے. یہ ذکر کوئی ٹالم ٹولی کی چیز نہیں ہے کہ آفس جاتے جاتے گاڑی میں تسبیح پوری کر لیتا ہوں, فیکٹری جاتے جاتے بس میں تسبیحات پوری کر لیتا ہوں. یہ کوئی ٹالم ٹولی کی چیز نہیں ہے. کوئی چلتے چلتے فیکٹری جاتے ہیں روزانہ گاڑی میں ناشتہ بھی کرتا ہے, وہ تو بیٹھ کے کر کے جاتے ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہی بیچارہ ایسا رہ گیا جس کو چلتے چلتے کیا جائے. ہاں, چلتے چلتے ہر وقت اللہ کا ذکر تو ضرور کرے, لیکن جو متعین اذکار ہیں اس کے لیے تو ایک جگہ وقت نکال کے توجہ دھیان سے یکسوئی سے بیٹھ کے. یکسوئی نہ ہوتی ہو تو منہ پہ رومال ڈال لیں کہ میں ہوں میرا رب, کو تیسرا کوئی نہ. کہ جب آدمی وقت مقرر کر ذکر کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کو بندے کا انتظار ہوتا ہے, بندے کا انتظار, میرا بندہ میرے پاس آنے والا ہے. اور ایک بات میں آتا ہے کہ جب وہ وقت مقرر کر کے اپنے معمولات پورے کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا, آسمانوں کے دروازے کھول دو. جو وقت مقرر کرے, تو ہم سب کر لیں گے نا انشاءاللہ, تو جو وقت مقرر کریں گے اس وقت میں کتنا ہی ضروری کام آ جائے اس کو مؤخر کر دے, اس کو نہ کرے. یہ تو اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے, وقت مقرر. اور ایک تسبیح درود شریف کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سامنے ہو, حضور کی محبت ہو. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کو لے کے حضور کی خدمت میں جاتا ہے. اور جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. آج لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بزرگوں کے قریب ہونے کا, کسی اور کے قریب ہونے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اس کا کیا بتا دیا, جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا, زیادہ قریب. تو درود شریف کی کثرت اور صبح شام کی جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام, اذکار مسنونہ کہ اس موقع پہ یہ کر لو, اس موقع پہ یہ کر لو, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لو, مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھ لو, سورہ سجدہ پڑھ لو, سورہ واقعہ پڑھ لو, طلوع آفتاب ہو جائے تو بھائی اشراق کے نفل پڑھ لو. یہ مختلف اذکار ہیں نا, اذکار مسنونہ کہ اس موقع پہ یہ پڑھ لو, فلاں مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجعلنی من النار پڑھ لو, فجر اور مغرب کے بعد 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لو. تو یہ سارے جتنے اذکار مسنونہ ہیں ان کا اہتمام. اور ایک ہے ادعیۂ معصورہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں دعائیں مانگی ہیں ان الفاظ میں ہم دعاؤں کو مانگیں. تو ذکر میں 4 چیزیں کیا ہیں, قرآن کی تلاوت, اذکار مسنونہ, ادعیۂ معصورہ اور تسبیحات, ان سب کا اہتمام. اور ہر ہر چیز کو سیکھ کے کرنے کا مزاج بنے جیسے صحابہ کا تھا. صحابہ حضور کے پاس آتے, ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اتنا جامع ہو کہ اس کے بعد قیامت تک مجھے سے کسی کسی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, کبھی ضرورت نہ پڑے زندگی بھر, ایسا مضبوط عمل. اب یہ پوچھ کے چلنے کا مزاج بنے. تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ ایمان لے آؤ اور اس پہ جم جاؤ. پوچھا کہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں. صحابہ کی یہ شان تھی کہ کرنے والے عمل بھی پوچھتے اور چھوڑنے والے بھی پوچھتے, تاکہ جو ملے وہ محفوظ تو رہے, کرنے والے کر لیے اور نہ کرنے والے نہ چھوڑے تو ادھر سے آئے گا ادھر سے نکل جائے. فٹ بال کے بلیڈر میں ہوا بھرو, ایک سوراخ کر دو, ادھر سے ہوا آئے گی ادھر سے نکلتی رہے گی. اسے کہتے ہیں نا فضائل کب حاصل ہوں گے, جب اس فضیلت کا مسائل بھی پتا ہو. اسے علماء سے پوچھنا پڑے گا ہر ایک کو کہ یہ کیسے کروں یہ کیسے, پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی. میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں, تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے اپنے آپ کو بچاؤ, زبان سے. یہ زبان ایسی چیز ہے جس اس سے بچاؤ. ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم زبان سے بول نکالتے ہیں اس کا معاوضہ ہوگا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ صحابہ ہر چیز کو پوچھتے. یہ مزاج ہمیں بھی بنانا ہے کہ ہر چیز کو اپنے علماء سے پوچھے کہ زبان سے جو بول نکالتے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, اور کہا جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہی تو ہے. سب سے زیادہ جہنم میں منہ کے بل گریں گے وہ اس زبان کی وجہ سے تو گزریں گے, کہ اتنی سی لفظش اس کی آدمی کو کہاں گرا دیں گے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور اپنی زبان کو باہر نکال کے مروڑ رہے تھے کتنے میں حضرت عمر رضی اللہ سے گزرے, کہا اے نائب رسول تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ عمر اس زبان کو قابو کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق, کہ زبان نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے, میں اس کو قابو کر رہا ہوں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ بعض اوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منہ میں کنکر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات کر رہی نہ پڑے, پتھر رکھ لیتے منہ میں کہ غیر ضروری بات ہی نہ کرنا پڑے, کہ ہر بول کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ جسم کے سارے اعضا, جتنے بھی اعضا ہیں نا, ہاتھ پیر یہ سب اعضا, اس زبان سے کہتے ہیں کہ اری زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہے, اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. سب پر مانتے اس زبان سے کہ تو سیدھی رہی ہو, تو سیدھی رہی ہو. اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا میں تجھے دو خصلتیں نہ بتا دوں جس کو تو اختیار کرے تو سب سے زیادہ کامیاب ہو جائے, جو بھی اس طرح کے الفاظ. یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے. ایک ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور دوسرا خاموشی, حسن اخلاق اور خاموشی, کہ کم بولو کم. کیا کہے؟ پہلے تولو پھر بولو, سوچ کے بولو. ایسے نہیں کہ بے تکی بولنا بولتے چلے گئے بولتے. حسن اخلاق اور خاموشی. تو میرے بھائیو, ہر چیز کو پوچھ کے چلنا جیسے صحابہ کے مزاج تھا. اس لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ زندگی کے جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اس کے متعلق مسائل کو ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہوں. اور جب ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جائیں گے تو اپنے گھر سے نکل کے جب تک وہاں تک جائیں گے تو راستے میں ہر قدم پہ ہمیں نیکیاں ملیں گی. فرشتے اعزاز و اکرام کے طور پہ اپنے پروں کو ملیں گے اور ساری اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعا میں لگ جائے گی جو علم کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس اہل علم کے پاس جائے گا. اور ہر ایمان والے کی عزت ادب قدر ہمارے دل میں ہو قدر دل میں. ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھے, ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو, یہ دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہو, شیشے کی طرح چمکتا ہوا. اخلاق ایسے ہو کہ آدمی گرویدہ ہو جائے, اخلاق ایسے ہو. ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچ رہا ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. ہر ایک کی عزت. ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کو آدمی اس لیے چھوڑ دے کہ یہ غلط ہے, تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کے ابتدا میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دے کہ جھوٹ کتنی بری چیز, کہ جب زبان سے آدمی کے جھوٹ نکلتا ہے تو اسے ایک بدبو اور تعفن اٹھتا ہے, اور نیکی کو اٹھانے والے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس سے. یہ جھوٹ ایسی لانت برائی کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا, اور کچھ تو ہو سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ جھوٹ کو آدمی اس لیے چھوڑ دے کہ یہ غلط ہے, تو اللہ پاک جنت کے ابتدا میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. اور آدمی اپنا حق اس لیے چھوڑ دے, حالانکہ حق پہ ہے, کہ مانگنے میں جھگڑا ہوگا, چھوڑو جی کیا ہے, چند لاکھ کا مکان ہے چھوڑ دو, کیا بھائیوں سے جھگڑا کرنا, جن کروڑ کی فیکٹری ہے چلو چھوڑو, کیا جھگڑا کرنا, اس کا حق ہے, حق ہے. ٹرین میں سفر کر رہا ہے, سیٹ اس نے بک کرائی, کوئی اور اس میں بستر بچھا کے لیٹ گیا, حق اس کا ہے. اور اسے مانگ رہا کہ نہیں مانگ رہا کہ جھگڑا ہوگا, چلو کوئی بات نہیں, میں نیچے بیٹھ کے سفر کر لوں گا رائے تک کا, کیا بات, حق ہے. اور اس لیے چھوڑ دے کہ مانگنے میں جھگڑا ہوگا, تو ارشاد فرمایا اللہ پاک بیچ جنت میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. اب چاہے تو بیچ جنت میں محل لے لو, یا بھائیوں سے چل لاکھ روپے جھگڑا کر لو, پیسہ تو بہت مل جائے گا بھائی نہیں ملے گا, پیسہ تو بہت مل جائے گا بھائی نہیں ملے گا. اور بھائی کون ہے, اپنا تو ہی ہے. اگر سیدھی جیب سے کوئی چیز نکل کے الٹی جیب میں چلی گئی تو کہاں گئی, اپنے پاس ہی تو ہے. اگر میرا حق بھی بھائی میں لے لیا تو کہاں گیا, بھائی کے پاس ہی تو گیا, کہاں گیا, غیر کے پاس نہیں گیا. وہ کہیں کسی گھر میں گھی رکھا ہوا تھا, تو میں پوچھا گھی کہاں گیا, انہوں نے کہا کھچڑی میں. کھچڑی کہاں گئی, یاروں کے پیٹ میں, تو کہاں گیا وہ, بہن بھائیوں کے پاس ہی تو ہے, کسی مسلمان کے پاس ہی تو ہے. کہ جو اپنا حق ہوتے ہوئے اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مانگنے میں جھگڑا ہوگا, تو اللہ پاک اس کو بیچ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. اور جو اچھے اخلاق رکھے, جو اچھے اخلاق رکھے کہ کسی مسلمان کو اس مجھ سے اذیت نہ پہنچے, تو اللہ پاک اس کو جنت کے بلند و بالا جگہ پہ محل عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہر ایمان والے کی عزت ادب محبت قدر ہمارے دل میں. اس دل کو سب سے شیشے کی طرح صاف کر لے, معاف کر لے. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے, اللہ کو بڑی معافی پسند. جو معاف کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے, چونکہ اللہ بھی معاف کر دے. غلطی اس کی ہو پھر معاف کر دیا, یہی تو کمال ہے. اگر میری غلطی تھی معاف کی معافی مانگی تو کون سا کمال کیا. اخلاق کیا ہے کہ کوئی تو ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہو, ہم سے کاٹ کر رہا ہو, ہمارے نقصان پہنچا رہا ہو, ہم اس ساتھ اخلاق کے ساتھ ہے. یہ ہے اخلاق. وہ اخلاق کر رہے ہیں, بھی اخلاق کر رہے ہیں, اخلاق کا ہوا. کہتے ہیں اکرام کیا ہے کہ ایک آدمی مجھے کھلا رہا ہے, میں بھی کھلاؤ, پلا رہا ہے مجھے, پلا رہا ہے مجھے چیز میں دوں, یہ تھوڑی اکرام ہے. وہ تو میری کاٹ کرے, وہ تو میرا توڑ کرے, وہ تو مجھے نقصان کرے, اور میں اس کے کام کر دوں, اکرام کروں, یہ ہے اکرام. تو اخلاق کیا, جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے, جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے, اور جو ہم سے روکے ہم اس کو عطا کریں, اور جو ہمیں ظلم, جو ہم پہ ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں. اچھے اخلاق کیا بتایا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو, تو وہ تو تعلقات کو منقطع کر رہا ہے اور ہم گھسے جا رہے ہیں مل رہے ہیں. اور جو روکے ہم اس کو عطا کریں, اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. ایسا آدمی جنتی, ایسا آدمی. دیکھیے فرمایا کہ بعض لوگ جنت کے اعلی درجات کو حاصل کر جائیں گے حالانکہ عبادات ان کی کمزور تھیں. یہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اخلاق اچھے تھے. اخلاق اچھے, جنت کے اعلی درجات حاصل کر جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اصل ایک عورت ہے, دن بھر روزہ رکھتی ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے, خوب صدقہ خیرات, اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اخلاق کہتے ہیں. جیسے ایسی بد اخلاق, ایسی بد مزاج کہ بات کرے تو کاٹنے کو دوڑے, ہر آدمی بچ کے گزرے کہ کچھ کہنا دے, سب پریشان محلے والے گھر والے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے, دن بھر روزہ رکھنے والی, رات بھر عبادت کرنے والی, خوب صدقہ خیرات کرنے والی, لیکن اس کی وجہ سے لوگ پریشان. فرمائے جہنمی ہے. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اصل ایک عورت ہے, بس فرائض اور واجبات کو ادا کرتی ہے, سنتیں ادا کر دیتی ہے, اور کبھی کبھار معمولی سے صدقہ, کبھی ایک کھجور دے دی, کبھی پنیر کا ٹکڑا دے دیا, بس یہ صدقہ کرتی ہے. آپ سے پوچھا اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اصل ایسی خوش مزاج, ایسی با اخلاق کہ ایک دفعہ بات کر لے تو دوبارہ بات کرنے کو جی چاہے, جس سے ملے تو وہ سمجھے کہ بہت ہی اچھی, سب خوش ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے, جنتی ہے. تو میرے بھائیو یہ دل سب کی طرف سے صاف, ایسے اخلاق بنا لیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہم معاف کرتے چلے جائیں. اور یہ سب کیوں کریں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو, اللہ راضی, اللہ کو راضی کرے, کسی سے رضا لینے کا جذبہ نہیں, اللہ میرا راضی ہو جائے. خالص عمل اللہ کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں سارے مستحقین کے کام لوگوں کے ذمے لگائے ہوئے تھے کہ فلا ضرورت مند کی فلا آدمی مدد کرے, فلا محتاج کی فلا کرے, سارے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رجسٹر پڑا, تو اس میں سب دیکھا تو سب کے آگے نام لکھے ہیں, وہ فلاں کی خدمت, وہ فلاں کی خدمت. ایک عورت بوڑھی ہے, اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا, تو سمجھے کہ شاید ابو بکر بھول گئے, تو نیت کر لی کہ میں اب اس کی خدمت اپنے ذمے لے لوں گا. چنانچہ رات صبح فجر کے بعد, فجر کے بعد اس عورت کے گھر پہنچے, بوڑھی عورت مجبور اور معذور, اور کہا کہ میں اس کے مٹکوں میں پانی بھر دوں گا, گھر کی صفائی کر دوں گا, بیت الخلا کو صاف کر دوں گا. وہاں پہنچے تو وہاں پانی مٹکوں میں بھرا ہوا, صفائی بھی ہوئی, سارے انتظامات. کہ اما یہ کون کر گیا؟ کہ بیٹا مجھے نہیں پتا, کوئی رات کو ایک شخص آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا کون کر کے گیا. تو اگلا دن ہوا تو اچھا میں فجر سے پہلے جاؤں گا, فجر سے پہلے گئے تو پھر سارے انتظام ہوا ہوا. اچھا تو وہ بھی حریص تھے, اچھا میں اب رات کو جلدی جاؤں گا. چنانچہ وہ عشاء کے بعد گئے اور جا کے اس گلی میں چھپ کے ایک طرف کو بیٹھ گئے, مدینہ منورہ کی پتلی پتلی ویران گلیاں, چھپ کے بیٹھ گئے. جب آدھی رات گزری تو کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی, نہیں کوئی سایہ نظر آیا, کہ قریب آئے تو سایہ ایک آگے آئے گا, آگے 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 آتا گیا, اور اس سائے کے ہاتھ میں جوتے اور ننگے پیر. جب قریب پہنچے تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, کہ ابو بکر تم اس عورت کی خدمت کرتے ہو, تم روزانہ اس کا پانی بھرتے ہو, تم روزانہ اس کے بیت الخلاء صاف کرتے ہو, تم روزانہ اس کے گھر کی جھاڑو دیتے ہو. کہ عمر میں ہی کرتا ہوں. تو ابو بکر تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا کہ مدینے کی پتلی گلیاں ہیں, جوتے پہن کے آتا تو اس کی آہٹ سے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی, اور میرا خدمت کا حال کسی کو پتہ چل جاتا, میں یہ خدمت اللہ ہی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں نیکی بھی کریں تو اللہ ہی کے لیے کریں. اندر کے کسی کونے میں بھی جذبہ نہ اٹھے کہ کوئی دیکھ لے, کوئی تعریف کر دے, کسی سے جزاک اللہ کہلوانے کا جذبہ بھی نہ اٹھے کہ میرا عمل تو خالص اللہ کے لیے ہو, کسی سے شکریہ کہلوانے کا بھی جذبہ نہیں, کسی سے دعا لینے کا بھی جذبہ نہیں, یہ خالص عمل. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے میں جب کوئی سائل آتا تو آپ اس کو دیتی خالی نہیں لوٹاتی, اور جب خادمہ کو دیتی کنیز کو کہ جا کے سائل کو دے آؤ تو یہ بھی ساتھ کہتی کہ کان لگا کے سننا کہ دینے کے بعد اس نے مجھے کیا دعا دی. فقیر دعا دیتے نا, اللہ تمہیں حج کرائے, اللہ تمہیں مکہ مدینہ لے جائے, اللہ تمہارے بچوں کی یوں کرے, تمہیں دیتے نا فقیر دعا. تو کہا کان لگا کے سننا کہ یہ کیا کیا دعائیں دیتا ہے سائل. وہ جا کے خادمہ دیتی اور سائل دعا دیتا تو ساری دعائیں آ کے سنا دیتی کہ اما جان اس سائل نے یہ دعائیں دی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں اس سائل کو دے دیتی کہ اللہ اس سائل کو یہ دے دے یہ دے دے دے, اور کہتی تھی اس کی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا اور میرا صدقہ خالص اللہ کے لیے ہوا. تو میرے بھائیو ہر عمل اللہ کے لیے کرنا سیکھ لیں, اور میرے بھائیو یہ انسانیت جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کی عیال ہے, یہ اللہ کی عیال ہے. جو اللہ کی عیال پہ رحم کرے گا اللہ پاک اس پہ رحم کرے گا, جو اس پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا. اس اللہ کی مخلوق پہ رحم کھائیں, مخلوق پہ رحم کھائیں. اس ساری انسانیت, یہ 700 کروڑ انسان جو دنیا میں آباد ہیں, یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ کی طرف متوجہ. اور اس کے لیے ہم بے چین اور بے کل اور بے قرار ہو جائیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, بے چین بے کل بے قرار, بے چین بے کل بے قرار. ایک علاقے میں سیلاب آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ اپنے عملے کو کہ دیکھو سب ایسی محنت کرو کہ ایک آدمی بھی اس میں نہ ڈوبے, ایک آدمی بھی اس میں نہ ڈوبے. چنانچہ جب سیلاب ٹل گیا تو وہاں کے عمرا نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین اللہ نے فضل فرمایا کہ کسی کا جانی نقصان ہے, سب بچ گئے, بس ایک کتا اس پانی میں مر گیا, بہہ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں کہ عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر تیری سلطنت میں ایک کتا پانی میں ڈوب گیا. میرے بھائیو اس انسانیت پہ رحم کھائیں. یہ وہ عمر ہے جو سب کچھ کر کے بھی رو رہے ہیں, کبھی چین سے نہ بیٹھے, یہ وہ عمر سب کچھ کر کے بھی اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. چنانچہ جب پہ حملہ ہوا اور پرچھا مارا گیا تو پرچھا تو نکل گیا, نکال لیا گیا, لیکن اپنا سر مبارک زمین پہ رکھا, خون بہہ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, مٹی لگ رہی ہے اور رو رہے ہیں کہ عمر کیا منہ لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا, تیرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں. اے عمر تو کس عمل کو لے کے اللہ کا سامنا کرے گا, رو رہے ہیں. حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں, حضرت علی بھی کھڑے ہیں, حسنین بھی کھڑے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ عمر اتنا مایوس مت ہو, تم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے. حضرت حسن حسین نے کہا کہ عمر تم گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے. تو سب کی بات سن کے کہا دونوں بچوں سے, حضور کے نواسوں سے کہ بچوں یہ جو تم کہہ رہے ہو کل قیامت میں بھی اللہ کے سامنے یہ کہہ دو گے, گواہی دے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ عمر ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ عمر جنت میں ہے, ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ عمر جنت میں ہے, اس لیے ہم کہہ دیں گے. کہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا جان کا سر زمین سے اٹھا کے اپنے ران پہ رکھا تو کہا بیٹا ایسا مت کرو, اس زمین اس سر کو مٹی پہ ہی پڑا رہنے دو, شاید اللہ کو رحم آ جائے. میرے بھائیوں جو سب کچھ کر گزرے وہ بھی کرنے پہ رو رہے ہیں, تو ہم کہاں مطمئن ہوئے بیٹھے. یہ 700 کروڑ انسان دنیا میں کہاں بھٹک رہے ہیں, ان تک پہنچ کے ان کو حق کا راستہ دکھانا آج ہر امت کی ذمہ داری ہے, ہر امتی کا کام ہے ان تک پہنچ کے. اس ذمہ داری کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے کندھوں پہ رکھا ہے. دنیا کے آخری سرے پہ بھی, دنیا کے آخری سرے پہ بھی ایک شخص اگر اللہ کا حکم توڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے تو ہم کراچی میں رہنے والوں مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ اس تک پہنچ کے اس کو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے پہ تیار کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے. اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دعوت کی دولت نصیب فرما دی, یہ وہ دولت جو انسانیت کو بھٹکنے سے بچا رہی ہے, انسانیت کو تباہی سے بچا رہی ہے. ورنہ دنیا والوں نے تو تباہی کے گڑھے کھودے ہوئے. اب اس کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی جان و مال کو لے کے پھریں دنیا میں اور اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کے لیے اگر افریقہ کے جنگلوں میں جانا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں, یورپ کے ایمان سوز فضاؤں میں بھی پھرنا پڑے تو وہاں بھی چلے جائیں, تعریف کر دیں سونے میں بھی جذبہ نہ اٹھے کہ کوئی دیکھ لے, پڑے تو وہاں بھی چلے جائیں کہ وہاں بھی کلمے پڑھنے والے موجود ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں, راستہ بتانے والا. ابھی 3-4 دن پہلے نیروبی میں جماعتیں ہماری جو چل رہی ہیں, ایک جماعت سے ہم نے پوچھا 7 مہینے کی سال کی جماعت ہے کہ کن بستیوں میں جانا ہوا, کہہ لیں کہ ان بستیوں میں جا رہے ہیں جہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہوا, کہہ لیں درختوں کے سائے میں ٹھہر کے کام کرتے ہیں. کہ اب بھی ایسی افریقہ میں بستیاں ہیں جو اب بھی صرف ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں یا درختوں کے پتے توڑ کے باندھ لیتے ہیں, اب بھی وہاں ایسی حالات ہے اور مسلمان بھی ہیں, مسجد بھی نہیں ہے. اب اس جماعت کو کیا ملے گا جو یوں جنگلوں میں پھر رہی ہے اور ایک ایک منت سماجت خوشامد کر کے لا رہی ہے, اور پھر وہ ایسے بنتے ہیں کہ وہ زمبیا میں چپاٹا میں اجتماع تھا پچھلے سالوں میں, تو وہاں فجر کی نماز اجتماع تو مدرسے کے میدان میں تھا, اس کے ایک طرف کو مسجد تھی, تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فجر کی نماز جس امام نے پڑھائی, ہم ذرا نیت باندھنے کے بعد پہنچے, میں تھا بھائی شبیر صاحب رحم اللہ اور دوسرے لوگ, تو جو نماز پڑھائی اس نے امام نے تو بھائی شبیر صاحب بے ہچکیاں کریں گے, اور بھی لوگ ہچکیاں مار مار کے روئے. عجیب نماز, قرآن عجیب قرآن پڑھا. سلام پھیرتے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ کون ہے, کھڑے ہو کے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کا ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا, اور پتہ چلے یہ افریقہ کے ایک نو مسلم. میرے بھائیو یہ محنت تو وہاں سے نکال نکال کے لا رہی, ان افریقہ کے مدرسوں میں ایسے طلبا پڑھ رہے ہیں جن کے ماں باپ غیر مسلم ہیں, یہ تبلیغ کی برکت. وہ جو زندگیوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے وہ اس محنت پہ لگ رہے ہیں. یہ کرسمس کے دن کیپ ٹاؤن کا اجتماع ہو رہا تھا, ایک طرف تو ایک وسیع میدان میں ایمان والوں کا مجمع, وہی جو پہلے ان رنگریوں میں رہتے تھے, اور وہ کرسمس کی رات پہ دوسری طرف پتہ نہیں کیا کیا خرافات. اللہ نے اس محنت کے ذریعے سے ان کو گندگیوں سے نکالا. 31 دسمبر کو جوہانسبرگ پہنچے تو وہ نیو ایئر اور نیو ایئر جو ہے وہ تو اور زیادہ فتنے کی رات, ساری رات فتنے. اگلے دن ہمارے ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہاں کے مقامی کے, تو میں ان کی عیادت کے لیے اسپتال گیا, تو سارا اسپتال زخمیوں سے بھرا ہوا، اسٹریچر بھی نظر آئے تو خون میں لتپت۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگے یہ زخمیوں کا سیزن ہے۔ کہ نشے میں خود جب گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان پانچ دن میں جتنے ایکسیڈنٹ حادثات ہوتے ہیں سارا سال میں نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف وہیں جب مرکز میں آئے تو وہاں ایمان و یقین کی بات ہو رہی، ایک طرف علماء کا مجمع، ایک طرف سارے شہر کا کام کرنے والوں کا مجمع۔ تو جب دین کی محنت ہوگی تو یہ لوگ پلٹ پلٹ کے یہاں آئیں گے جو ایمان لانے سے پہلے انہی رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ اب بتائیے اس انسانیت کو سکون کا سانس دلانے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے؟ تو میرے بھائیو، جن کو اللہ پاک نے استعداد دی ہے، میں پھر ایک بات درخواست کروں گا آپ سے، درخواست کروں گا کہ میرے بھائیو کوئی اٹھے نہ، کام کا وقت اب شروع ہو رہا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ کوئی اٹھے نہ، چند لمحے تک بیٹھے رہے۔ اس انسانیت پہ نہیں نکل سکتے تو بیٹھ کے ہی رحم کھا لیں۔ یہ 700 کروڑ انسان پریشان کر رہے ہیں، کوئی اٹھے نہیں آخر تک جمے رہے۔ کہ اللہ نے جن کو 4 مہینے لگانے کی توفیق دے دی اور 4 مہینے لگا کے دل میں ایک درد اٹھا دیا کہ اس پریشان انسانیت کو اس سے نکالنے کے لیے ہم بھی دنیا میں پھریں جیسے ہماری جماعتیں پھر رہی ہیں، ان تک پہنچے۔ اور اس کے بعد 2 سال سے چلا لگا رہے ہیں، ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، مقامی کام پابندی سے کرتے ہیں اور ہر مسئلے میں اپنے بڑوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھ پوچھ کے چلتے رہتے ہیں۔ ایسے احباب اب چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، ایک پیسہ جیب میں نہ ہو، نکلنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہو، سارے دروازے بند نظر آتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ دین پیسے سے نہیں پھیلا، یہ دین تو انہوں نے پھیلایا جنہوں 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے اللہ کے راستے میں چلے۔ ابھی تنزانیہ سے پچھلے سال ایک جماعت نیروبی اجتماع میں آئی، 1400 یا 1800 کلومیٹر کا سفر سائیکلوں پہ کرے، یہ پیسے نہیں تھے پاس۔ اس پیسے سے دین کی محنت کا کیا تعلق؟ یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا کہ جن کے جسم پہ کپڑے بھی نہ رہے۔ تو یہ دین کا کام پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اس پیسے کو نہ دیکھیں، اس جیب کو نہ دیکھیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں۔ جس اللہ نے کہا جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے ارادہ کرے، جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے کھلے ہوئے، کو لینے والا ہو تو 4 مہینے لگے ہوئے ہو، 2 سال سے چلا لگ رہا ہو، مقامی کام پابندی سے کرتے ہو، چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، بھرے میں مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہے کہ میں تیار ہوں 7 مہینے کے لیے۔ یہ جنوری کا مہینہ ہے، فروری بیچ میں ہے، مارچ کے جوڑ سے یہ 1.5 مہینے میں تیاری کا بھی موقع، ابھی مشورہ کر کے سواد کرا کے مشورہ کر کے آ جائیں گے، 15 جنوری طے کرا کے آ جائیں، اب 1 مہینے تیاری کے مارچ کے جوڑ سے نکل جائیں۔ تو ایسے ہمت کرنے والے احباب درخواست کروں گا کوئی نہ اٹھے، وہ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس نے میرے ذات پہ بھروسہ کر کے اس 25,000 کے مجمع میں بھروسہ ارادہ کیا ہے، میں اس کے ارادے کی لاج رکھوں گا اور میں لے کے جاؤں گا، اللہ اس کو لے کے جائیں گے۔ ایسے ساتھی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں 7 مہینے کے لیے، ہمت کرے کھڑے ہو جائیں۔ سارے شہر والے بھی، مدرسے والے بھی، اوپر گرنے میں بیٹھنے والے بھی، ہمت کرے بھائی، ہمت کرے 7 مہینے کے لیے دنیا کے آخری سرے پہ جانے کے لیے، کس پریشان انسانیت کو پریشانی سے نکالیں گے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمت کرے۔ جی میں تو آتی ہے، شیطان کہتے ہیں بات بہت اچھی ہے، ذرا مشورہ کر کے صبح نہیں کھاؤں گا، اسی میں نہ پک لیتا ہے، نہیں جس کے دل میں آ گئی وہ تو کھڑا ہو جائے۔ تبلیغ میں کوئی ایک بھی بغیر مشورے کے نہیں گیا، مشورے سے ہی بھیجیں گے، لیکن اس وقت تو کھڑے ہو جائیں۔ جس کے جی میں آ گئی ہے، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، 2 سال سے چلا لگ رہا ہے، مقامی کام پابندی سے کرتے چاہے پلے کچھ نہ ہو، کوئی شکل نظر نہیں آتی ہو، اللہ کے وعدوں پہ کھڑے، میں پھر درخواست کروں گا ارادوں والوں کے علاوہ کوئی نہ کھڑے ہو، جو ارادے والے کھڑے ہو رہے ان کے کھڑے ہونے میں بیٹھنے والے ثواب سے لے لے, اور بھائی اور ہمت کرے اور ہمت کرے اور ہمت کرے اور کوئی نہ اٹھے, سب جمع رہے, اللہ سے مانگے اے اللہ تیرے دین کا تقاضا ہے, جی تو جاتا ہے لیکن اپنے مسائل سے ڈرتا ہوں, اے اللہ مسائل کو حل کرنے والا تو تو ہی ہے, تو مجھے ہمت دے دے, اور بھائی اور کھڑے کھڑے مانگتے رہے, اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کر رہا ہوں, اے اللہ تو میرے ارادوں کو قبول کر لے. ایسے سب ساتھی جلدی سے پیچھے آ جائیں, سامنے والے محراب سے آ جائیں, جو آپ اپنے دائیں طرف ہے راجاری سے راستہ ہے, جو بائیں طرف ہے یہ آزاد والے کمرے کے برابر سے راستہ ہے, اور کوئی نہ اٹھے, سب جمع رہے اور یہ یوں دعا مانگتے ہوئے جائیں, اے اللہ تیرے ذات پہ بھروسہ کیا ہے, کچھ پاس نہیں ہے میرے پاس, یہ چند قدم ہے جو اٹھا کے تشکیل والوں کے پاس جا رہا ہوں, اے اللہ تو ان قدموں کی لاج رکھ کے مجھے سال اور سات مہینے کے لیے قبول کر لے, اور بیٹھنے والے یہ دعا مانگے کہ اللہ جیسے یہ جا رہے ہیں ہمارے جی میں بھی ڈال دے, جمے رہے دعا مانگتے رہے, نہ کوئی وضو کے لیے اٹھے, نہ کسی اور, نہ آپس میں ابھی بات کرے, آپس میں ابھی بات بھی نہ کرے, ان کو جاتا ہوا دیکھ کے دعا مانگے, یہ اوپر گیلری والے بھی بیٹھے رہے, اللہ جزائے خیر دے, جیسے آپ جمے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اس بیٹھنے پہ اس مجمع نے ارادہ کیا ہے, اس میں آپ برابر کے شریک ہیں, اگر اٹھیں گے نہیں تو آپ برابر کے اس میں شریک ہیں, ان کا سال لگے گا, ان کے ساتھ میں لگیں گے, آپ بیٹھے بیٹھے ان کے ثواب میں شریک, آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے, یہ جو ستون کے پاس یہ بھی آ جائے, یا پیچھے نام لکھ لیں گے, آ جائیے بھائی, نام لکھنے والے ان کو بھیج دیں, آ جائیے, ادھر اذان کے کمرے کی طرف سے بھی راستہ, ادھر مشورے والی کمرے اور مسجد کے درمیان میں سے راجاری کا راستہ, سب محراب کے پیچھے آ جائیں, وصولی والی ترتیب بنانے والی جماعت بھی آ جائے, اور ہر روزہ والی جماعت کے دو دو ساتھی آ جائیں, یہ بڑا مجمع ہے, یہ صرف ایک جماعت سے نہیں اس وقت ترتیب بن سکے گی, ہر روزانہ والی جماعت کے دو دو ساتھی بھی پیچھے آ جائیں اور اپنے مجمع کو لے لیں, اللہ جزائے خیر دے, آ جائیے بھائی آ جائیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ تقاضا ہم سب کی طرف متوجہ ہے, مارچ کے پرانوں کے جوڑ سے جو 10 مارچ سے ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکل جائے, اور کوئی اس سے پہلے نکل جائے تو نور اللہ نور, اللہ پاک کو نہ 2 مہینے کا مسئلہ نہ 1 مہینے کا مسئلہ, اللہ پاک چاہے تو آدمی صبح سے بھی نکل سکتا ہے, اللہ کی چاہت کو ساتھ لینے کے لیے یہاں پیچھے آ جائے, آ جائیے بھائی آ جائیے, اور ابھی آ رہے ساتھیوں کو راستہ دے دیں, پھر انشاءاللہ اگلی بات عرض کرتے ہیں, آپ ایسے جمع بیٹھ رہی ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میرے دین کے تقاضے کے ویسے بیٹھے ہیں, استنجے کا بھی تقاضا ہے اور بھی تقاضے, لیکن روکے بیٹھے ہیں, میرے بھائیو ہمارے پاس کیا ہے اس قربانی کے علاوہ کہ جمع بیٹھے رہے اور بات بھی نہ کرے. اسی طرح دوسری درخواست یہ ہے کہ ایک سب سے اہم تقاضا اندرون ملک سال کا, اللہ اکبر, جس گاؤں سے گزر جاتے ہیں, جس دیہات سے گزر جاتے ہیں, ایمانی فضائیں قائم ہوتی ہیں, ایمانی فضائیں قائم ہوتی ہیں, ویران مسجدیں آباد ہوتی ہیں, نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ویزے کی ضرورت, جو گھر میں کھاتے تھے وہی آٹا نمک دال باندھ کے ساتھ لے جائیں, پیسے کا بھی مسئلہ نہیں, تو اندرون ملک سال کے لیے بھی فرمائیں, یہ ساتھی کھڑے ہو جائیں, ذرا کھڑے ہو جائیں, پہلے کھڑے ہو جائیں, اندرون ملک سال, نہ ویزے کا مسئلہ نہ پاسپورٹ کا مسئلہ, اپنا ملک اپنا ماحول اپنی معاشرت کوئی مسئلہ نہیں, ایک سال اندرون ملک, ایک سال اندرون ملک, ان جماعتوں کے تو کارگزاریاں سن کے آدمی کے آنسو نہیں تھمتے, اور ہر ایک کی جی چاہتا ہے کہ میں بھی سال لگاؤں, اسے جو ایک دفعہ نصرت کراتا ہے نا وہ بار بار نصرت کرنے جاتا ہے, اندرون ملک سال, ایک سال اندرون ملک, آفدا زخمیوں کا سیزن ہے, طرف ادھر الٹے ہاتھ پہ وہ ہیں ملکوں والے, آپ دائیں طرف کو آزاد کے کمرے کی طرف سے بھی راہداری سے بھی پیچھے آ جائیں, جی آ جائیے بھائی آ جائیے, اللہ آپ کو جزائے خیر, آ جائیے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر, جب بیٹھے رہیے, دیکھیے آپ کے بیٹھنے میں تو یہ سال کے لیے تیار ہو رہے ہیں, آپ کا بیٹھے بیٹھے سال کا ثواب, اگر اٹھ جاتے تو یہ ثواب کہاں ملتا, یہ ان کو ملے گا جو مجمع میں بیٹھے ہوئے, اللہ آپ کو خوش رکھے, ایسے ہی بیٹھے سوچتے رہیے کہ اللہ میرے جی میں بھی ڈال دے, میرے جی میں بھی ڈال دے, جی اور بھی اور اور ہمت کریں, اور ہمت کریں, اور ہمت کریں بھائی, اور ہمت کریں, اور ہمت کریں, اندرون ملک سال, یہ سب پیچھے آ جائیں دائیں سے بائیں سے, اور ان کو راستہ دے دیں, جاتے ہوئے دیکھ کے دعا مانگے, اللہ جیسے تو نے ان کے جی میں ڈال دیا ہمارے جی میں بھی ڈال دے,
جائیے آ جائیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بھائی اب اگر اب تک ہمارے چار مہینے نہیں لگے اس لیے رکاوٹ بنی ہے سال اور سات مہینے, تو اس کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہمت کر کے چار مہینے کے لیے ارادے کر لیں کہ ہم چار مہینے کے تیار ہیں. وہ کھڑے ہو جائیں جو چار چار مہینے کے تیار ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں. یہ قریب والے یہاں نام لکھا دیں, پیچھے والے پیچھے نام لکھا دیں, کہیں جائیے نہیں کہیں جائیے نہیں, یہی کھڑے کھڑے نام لکھائیں. ساتھی زیادہ کھڑے ہو گئے, کوئی ساتھی اپنی جیب سے کاغذ نکالے قلم نکالے اور نام لکھنا شروع کر دیں, آگے نہ آئیے, یہی کھڑے کھڑے بس کریں. جس کا کاغذ قلم استعمال ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا. اتنے بڑے مجمع کا یہ چند تشکیل والے نام نہیں لکھ سکتے. دیکھیے بھائی ایک ساتھی یہاں نوجوان کو نکال دے کاغذ قلم جیب سے, چاروں طرف سے مجمع جیب سے کاغذ قلم نکالے اور چار چھ مہینے کے لیے, چار مہینے اور چار مہینے نقد, چار مہینے نقد, بہت سے بہت کسی ایک ہفتے کے اندر. چار مہینے لگے ہوئے ہو, دو سال سے چلا لگ رہا ہو, لکھا کے بیٹھے نام لکھا کے جائیے, بس نام لکھا کے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے بھائی, جانا نہیں چاہیے, اللہ آپ کو جگہ ہے, نام لکھا کے بیٹھ جائیے. صرف جلد میں رکھا ہوا ہے, جلد میں رکھا ہے جمرا, آپ آج ابھی بہت اہم بات کر رہی ہے, بہت اہم بات کر رہی ہے, ابھی نماز نہیں, چیز کی کمی نہیں, اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے آپ کو سے بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سے کوئی عذر سنجے کے لیے نہ جائے, نماز میں ابھی دیر ہے, نماز بھی نہیں ہوگی, بولا فتوارا اٹھنا پڑے گا آپ کو, ابھی کچھ اور اہم کام کرنا ہے. اس کے بعد جی تشریف رکھے, نام لکھائے اور بیٹھ جائیں, نام لکھائے اور بیٹھ جائیں جی. سب جب ہیرے لگے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, جس کے جی میں آگے بارہ سال ساتھیوں کے نام لکھ لیں اور بیٹھ جائیں, نام لکھا کے بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ بھائی جانے جی, بھائی جانے جی, مہربانی مہربانی ہوگی, اللہ آپ کو جزائے. تشریف رکھیں, نام لکھائے بیٹھ جائیں, نام لکھائے اور بیٹھ جائیں. شکل نظر نے آمدی سے کر لے کہ پلے کچھ نہ, تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی جی, ان کو اٹھانا ہوگا جی, تشریف رکھیں تشریف رکھیں. چار مہینے نہ خرچ, بہت سے بہت اس ہفتے کے اندر, باقی ساتھی بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں جی, نام لکھائیں اور بیٹھ جائیں, ارادوں کو قبول کر لیں ایسے. اور بھائی اور نام لکھانا ہے بیٹھنے کے لیے, نام لکھانا جانے کے لیے نہیں, جب آپ کو بلائیں گے نہیں, جب آپ کو بلائیں گے اس وقت پھر چلے جائیے. کبھی بیٹھنے کا ثواب, کبھی جانے کا ثواب, کبھی کھڑے ہونے کا ثواب, کبھی بیٹھنے کا ثواب, ہم تو سارے ثواب کے حریص ہیں,
طریقہ تو ہوگا,
غریب ہے مسکین ہے, ہمیں تو ثواب ہی چاہیے
کرنے کا,
اسے نام لکھا کے بیٹھ جائیں. اچھا جی ایک درخواست یہ ہے, توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اگر زندگی میں مبارک اٹھا کے دیکھتے تو آپ کی زندگی میں اوسط جو خروج نکلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا, وہ سال کے چار مہینے, یہ ایک عمومی ترتیب تھی صحابہ کی, سال کے چار مہینے نقل و حرکت کے. تو ہمیں بھی اس سے شباہت ہو جائے, جو سالانہ چار مہینے کے لیے تیار ہے ذرا بھی وہ کھڑے ہو جائے, سالانہ چار مہینے, سالانہ چار مہینے. ایک منٹ, سالانہ چار مہینے, آپ حضرات بھی پیچھے آ جائیں, سالانہ چار مہینے, ہر سال چار مہینے, یہ محراب کے پیچھے آ جائیں, میرے دائیں طرف کو آپ کا بائیں طرف, میرا دائیں طرف, یا پیچھے آ جائیں, یہ اذان کے کمرے کی طرف سے, ادھر راہداری کی طرف سے جی. جی بھائی اور ہمت کریں, سالانہ چار مہینے, سالانہ چار مہینے, سالانہ چار. دیکھیں آپ سے ایک بہت ضروری ابھی کام ہے جس کے لیے آپ سے بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے, نماز بھی نہیں ہوگی, ذرا دیر سے ہوگی, آج ایک ضروری کام ہے ابھی, اس مجلس سے فارغ ہو
گئے,
اٹھے نہیں ابھی, سالانہ چار مہینے. جی جی سالانہ چار مہینے, سالانہ چار مہینے. اور بھائی اس مجمع میں جو صبح سے چار مہینے اور چالیس دن لگانے کے تیار ہے ذرا وہ بھی کھڑے ہو, چار مہینے اور چالیس دن جو لگانے کے صحیح نقد نقد صبح سے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اور جب اس مجمع سے ہم فارغ ہوں تو یہ سب ساتھی سنی نمبر 19 پہ آ جائیں. 19 پہ آ جائیں. اب ایک اہم درخواست یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے رائے وٹ کے اہم تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں, اور یہ مجموعی تقاضوں کو پورا کرے گا. وہ تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں. اور میرے بھائیو, رائے وٹ کس کا ہے؟ کس کا ہے رائے وٹ؟ ہمارا ہے نا. تو اس تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ ہم کریں گے نا. تو اس میں سے کچھ تقاضے مختلف عنوان کے, مختلف عنوان کے. تو سوچا یہ گیا کہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہم اپنے علاقے وار بیٹھ جائیں, حلقے لگا لیں, حلقے لگا لیں, اس میں بیٹھ کے یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. اور آپ رات کو اپنا علاقہ بتائیں کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں, کس ستون پہ بیٹھتے ہیں. تو ابھی خاموشی سے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں آواز نہیں ہونی چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے. بعض دفعہ آدمی مسجد سے نکلتا ہے اس ذہن سے کہ میں نیکیوں کے ڈھیر لے کے جا رہا ہوں, حالانکہ بعض مطلب بے ادبی ہوئے تھے, گناہوں کے گٹھڑ لے کے نکلنا ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے, اس میں آواز نہیں نکلنی چاہیے, آواز نہیں نکل چاہیے جی. اور وہ اس لیے ہے کہ میرے بھائی دوستو, اللہ پاک نے دیہات والوں کا دین شہر والوں کے ذمے لگایا ہے, شہر والوں کے. جیسے میں آپ کو ایک دو جملے ابھی افریقہ کے بتائے کہ ان بنجر علاقوں میں جہاں کوئی جاننے والا نہیں اور مسلمان بھی ہیں, یہ ذمے کس کے ہے؟ یہ شہر والوں کے ہیں, وہ جائیں. اور بعض نیروبی کے شہر والوں نے ایسی عجیب کارگزاریاں سنائی, جو اچھے کھاتے پیتے صاحب حیثیت وہ ان کے درمیان میں گئے جو بھٹے کھا کے گزارا کرتے ہیں, انہوں نے بھٹا کھا کے چلا گزارا. اور ان دیہاتیوں کو, ان جنگل میں رہنے والوں کو دین سکھایا. مسجد بھی نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, درخت کے سایوں کے نیچے رات گزار رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری کس کی؟ شہر والوں کی ہے. تو کراچی کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں ان کی ذمہ داری کس میں ہے بتائیے؟ کراچی والوں کے ذمہ ہے ہی نہیں. اب بھی اس کراچی کے اطراف میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جنہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کراچی کے اطراف میں جن کا رخ مسجد, ان پہ محنت کر کے مسجد میں لانا, دین سکھانا, اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ ہمارے کراچی والوں کے ذہن میں نکالنا, یہ ہمارے کراچی والوں کے ذہن میں. جماعتیں دیہاتوں میں جائیں, اگر کہیں پانی نہیں ہے تو اپنے گاڑیوں میں 8-10 پانی کے گیلن بھر کے لے جائیں. اگر راشن نہیں ملتا تو 3 دن کا راشن لے جائیں. کہیں چراغ نہیں ہے تو دیا ساتھ لے جائیں. اس سیروزے کے انوارات ہی کچھ اور ہوں گے, انوارات ہی کچھ اور. جو دیہاتوں میں وقت لگتا ہے وہ عجیب لگتا ہے. تو تھوڑی سی دیہاتوں کی ترتیب بنانی کہ ہماری ساری جماعتیں سیروزے کی وہاں جائیں. رائے وٹ میں ہمیں مختلف کاموں کی ضرورت ہے, اس میں کے لیے ہم تیار ہو جائیں, اس کے لیے حلقے لگانے ہیں. تو بغیر بات کیے ہوئے, بغیر بات کیے ہوئے اور ذکر بھی دل میں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ, اللہ کا گھر شور نہ ہو, اپنے اپنے اس وقت اپنے جو مقام ہے وہاں تشریف لے جائیں اور اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جب حلقے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد نماز. تشریف لے جائیں, تشریف لے جائیں, بات نہ ہو, بالکل خاموشی, ذکر بھی آہستہ آہستہ. اللہ آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں پہنچے جانا ہے. اللہ بھائی جانا جی بھائی, خاموشی سے آہستہ آہستہ اپنے اپنے حلقوں میں پہنچے ہیں, جو جو ہمارے حلقوں کی جگہ ہے. روزانہ والے ساتھی وہاں موجود ہیں, اپنے مجمع کو لے لیں گے. کسی اور چیز میں نہ سہن والے لگے, نہ برامدے والے لگے, نہ کوئی اور لگے. رائے وٹ سے آئی ہوئی جماعتیں بھی ان حلقوں میں شریک ہو, ملکوں میں جانے والی جماعتیں بھی ان حلقوں میں شریک ہو جائیں. تو فیصد مجمع کسی نہ کسی حلقے میں جڑا ہوا. اللہ تشریف لے جائیں. جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد اذان ہوگی, اور اس کے بعد پھر آپ کو نماز کی تیاری کا, سجدے کا, وضو کا وقت دیں گے, پھر نماز اٹھا دیں.